أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبجمله رزق الورى ووجوده سبرت الأرض والسماء وبه أملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم الله مظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات على محمد وآل محمد خزان محترم ہماری گفتگو اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ قرآن کریم اور اہل بیت اطہار سے جو ہماری ایک وابستگی ہے کہ جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں جس کا ہم اظہار کرتے ہیں اس وابستگی کے کچھ تقاضے ہیں اور ان میں سب سے پہلا تقاضا جس پر ہم نے گفتگو کی وہ یہ کہ ان کی صحیح شناخت صحیح معرفت اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اس کا ایک مطالعہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن خوانی کافی نہیں ہے قرآن فہمی کی ضرورت ہے یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی دو شکلیں دو قسمیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ ترجمے کے ساتھ قرآن کو سمجھ لیا جائے چونکہ ہماری زبان اور قرآن کی زبان اور ہے ایک حل یہ ہے اس قسم کی تمام چیزیں دنیا میں جو لٹریچر دستیاب ہے خواہ وہ تاریخ ہو وہ ادب ہو فلسفہ ہو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے بعض زبانیں بڑی رچ ہیں ترجمہ کرنے کے معاملے ہماری زبان اس حوالے سے بہت زیادہ قوی نہیں ہے یعنی اردو زبان میں بہت سے علوم ایسے ہیں کہ جن کی کتابوں کا ترجمہ بہت محدود ہے لیکن اسلامی علوم کی کتابوں کا ترجمہ ہمارے یہاں الحمدللہ کافی ہے اور میرا خیال ہے کہ عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ لٹریچر اسلامی علوم پر اردو زبان میں دستیاب ہے اور مسلسل تحریر بھی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمے کا کام بھی جاری ہے تقریباً تمام بنیادی کتابوں کا ترجمہ ہماری زبان میں دستیاب ہے تو ترجمے سے فائدہ اٹھانے کا بھی دنیا میں ایک طریقہ رائج ہے اور اس سے انسان کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن دو باتیں میں عرض کر چکا ہوں کل کہ پہلی بات یہی کہ قرآن کریم کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ترجمے کو ہم قرآن نہیں کہتے قرآن جو ہے جو نازل شدہ عبارت ہے وہ دراصل عربی عبارت ہے جو خدا کی طرف سے اتری ہے اسی کو ہم کہتے ہیں قرآن اس کے کچھ خاص احکام بھی ہیں مثال کے طور پر آپ بغیر وضو کے اس کے حروف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور اس طرح کی چیزیں یہ اس عبارت کے لیے جس کو آپ قرآن کہتے ہیں اور وہ ہے عربی زبان فائدہ اٹھانے کے لیے ترجمہ بے شک مفید ہے اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ آپ صرف ترجمے کو پڑھ کے فائدہ ضرور اٹھائیں سمجھنے کے لیے بہت مفید ہے کلیم نہ کریں کہ قرآن کو سمجھ لیا دعویٰ نہ کریں کہ قرآن کو سمجھ لیا کیونکہ سمجھنے کا لیول ایک دوسرا ہوتا ہے ایک انسان بعض اوقات کسی بھی چیز کو اپنی حد تک سمجھتا ہے صرف کہ بھائی میں اس سے کچھ فائدہ اٹھا لوں اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا سمجھتا ہے کہ اس کے اس علم سے اس کی سمجھ سے، اس کی انڈرسٹینڈنگ سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر چیز کے لیولز ہیں نا، ایک لیول جو انیشیل لیول ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز سے ہم خود فائدہ اٹھا لیں، اس حد تک سمجھنا مفید ہے، اچھا ہے، بلکہ ضروری ہے۔ بلکہ میں تو بعض اوقات طالب علموں کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں، آپ روزانہ اگر قرآن کریم کا ایک ربع، ایک کوارٹر سپارہ پڑھیں تو کتنا وقت لگتا ہے اس میں؟ مشکل سے 10 منٹ لگے گا، 10 سے 15 منٹ۔ اور اگر آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں کسی مناسب ترجمے کو لے کر، 10 منٹ اور لگ جائیں گے۔ اس طرح 20 منٹ لگ جائیں گے، 25 منٹ لگ جائیں گے، چلے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو 20-25 منٹ لگا کے آپ اگر قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیں استقامت کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ، تو قرآن کے 30 سپارے کتنے دن میں ہو جائیں گے پورے؟ 120 ڈیز میں ہو جائیں گے، یعنی 4 مہینے میں ہو جائیں گے۔ تو اگر آج آپ نے یہ کام شروع کیا، 4 مہینے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو ایٹ لیسٹ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، ایک مرتبہ پڑھ لیا۔ جیسے ہمارے یہاں فرسٹ ایئر کے بچے آتے ہیں، ان کی عمریں تقریباً 20 سال سے کم کی ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں دیکھیں آپ ابھی 20 سال کے ہو رہے ہیں، آپ نے آج تک قرآن کو نہیں پڑھا ترجمے کے ساتھ، 4 مہینے اگر آپ مستقل مزاجی سے روزانہ 20 منٹ لگا کے، آدھا گھنٹہ لگا کر، یہ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہم بعض اوقات موبائل پہ میسیج کو اسکرول کرنے میں گزار دیتے ہیں، کبھی ٹی وی کے چینل کو اسکرول کرنے میں گزار دیتے ہیں، تو اگر آپ 20 منٹ روزانہ لگائیں تو 4 مہینے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قرآن کو کم از کم ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا۔ تو 20 سال والوں نے بھی نہیں پڑھا، بعض اوقات 30 سال والوں نے بھی آج تک نہیں پڑھا، 40 والوں نے بھی نہیں پڑھا، 60 والوں نے بھی نہیں پڑھا، دنیا سے چلے گئے قرآن نہیں پڑھا، دنیا سے چلے گئے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے قرآن کو پڑھا؟ جو تمہارا نصاب تھا، جو تمہارا ٹیکس تھا، تو مسلمان کہے گا نہیں قرآن کو نہیں پڑھا، اس کے علاوہ بہت کچھ پڑھ کر آیا ہوں میں، آپ مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھیں، آپ مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھیں، کرنٹ افیئر کے بارے میں آپ پوچھیں، اسپورٹس کے بارے میں پوچھیں، سائنس کے بارے میں پوچھیں، تو ان سے کہا جائے گا ٹھیک ہے باقی نالج آپ کی قابل قدر ہے، لیکن یہ والی کتاب پڑھی جو اللہ نے اتاری تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں یہ والی کتاب نہیں پڑھی۔ اگر کوئی چیز نہیں پڑھی ہے تو یہ نہیں پڑھی۔ تو بہت آسان طریقہ ہے، ترجمے کے ذریعے سے بھی انسان چاہے تو آہستہ آہستہ، زیادہ نہیں کہہ رہا میں، ایک کوارٹر، ایک ربع، ایک ربع بھی اگر انسان پڑھنا شروع کر دے تو 4 مہینے کے بعد کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن کو کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے۔ یہ ایک طریقہ ایک ہے۔ دوسرا طریقہ جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اصل طریقہ تو وہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ آپ قرآن کو اس کی اپنے زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، جب یہ بات کی جاتی ہے تو ایک دم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، ظاہر ہے پھر ہم عربی زبان سیکھیں، اور عربی زبان کا ایسا خوف ہے کہ اتنی مشکل زبان ہے کہ مدارس میں طلبہ جاتے ہیں، 10-10 سال پڑھتے ہیں، 20-20 سال پڑھتے ہیں، پھر کہیں بڑی مشکل سے ان کو عربی آتی ہے، اتنی مشکل زبان ہے عربی زبان۔ یہاں ہمارے ساتھ عربی کے استاد بھی ایک بیٹھے ہوئے ہیں، فارسی کے بھی استاد ہیں اور عربی کے بھی استاد ہیں، آپ لوگ چونکہ جانتے نہیں ہیں اس لیے ظاہر ہے، شیخ سعدی نے کہا تھا کہ انسان جب تک خاموش ہے اس کا علم و ہنر ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پہ، تو امپریشن یہ ہے، جنرل امپریشن، کہ عربی تو ایک بہت مشکل زبان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، انگریزی اور مشکل زبان، انگریزی اور مشکل زبان ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں لوگ انگریزی پڑھتے ہیں کلاس 1 سے لے کر بی اے تک، اور اگر 3 سال پہلے والے بھی شامل کر لیں، مونٹیسری والے 3 سال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 سال، 17 سال انگریزی پڑھنے کے بعد جو بچے، یا 17 کو چھوڑ دیں چلے انٹر کاؤنٹ کر لیں تو 15 سال، 15 سال تک انگریزی پڑھ کے جو بچے یونیورسٹی آتے ہیں فرسٹ ایئر میں، اگر آپ ان کو انگلش میں لیکچر دے دیں نہیں سمجھ سکتے۔ 15 سال پڑھنے کے باوجود اگر انگریزی نہیں آ رہی ہے پوری قوم کو، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انگلش واقعی بہت مشکل زبان ہے۔ تو کیا ایسا ہی ہے کہ واقعی انگلش بہت مشکل زبان ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگ 6 مہینے میں بھی انگریزی سیکھ رہے ہیں، اور انگریزی سے تو ہم کافی واقف ہوتے ہیں بچپن ہی سے. اسی شہر میں آپ 6 مہینے میں چائنیز زبان بھی سیکھ سکتے ہیں. چینی زبان کے جس سے ہم بالکل واقف نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے چائنیز کی وکیبلری کیا ہے. شاید چینی, چمچ, چاچا, چاچو, یہ چائنیز ہو. ہر لفظ جس میں 6 آتا ہے تو وہ چائنیز ہوگا شاید. اس سے زیادہ واقف نہیں ہم چائنیز سے, لیکن 6 مہینے میں لوگ جا کے چائنیز زبان سیکھ رہے ہیں اور چائنا میں اسکالرشپ میں چلے جا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے اسی شہر کے اندر. تو زبانیں بے شک بعض مشکل بھی ہوتی ہیں, آسان بھی ہوتی ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان اس کو سیکھنے میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے. تو عربی زبان یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے, لیکن اردو والوں کے لیے کیا مشکل ہے؟ اردو زبان کے اندر 70-80% وکیبلری جو ہے وہ عربی ہی کی ہے. اردو زبان میں آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسم اللہ رحمان رحیم, حمد اللہ رب عالمین, مالک, یوم, دین, یہ سارے الفاظ اردو میں تو استعمال ہوتے ہیں, ہوتے نہیں ہوتے؟ یہ سارے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو بس اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو زبان اگر آپ مشکل کی بات کریں تو انگریزی بھی بہت مشکل ہے, لیکن سیکھنے کی بات کریں تو کوئی بہت مشکل زبان نہیں ہے. ہر زبان لوگ سیکھ رہے ہیں, جرمن, فرینچ, لیٹن, آپ کسی اپنے شہر کے اندر سیکھ رہے ہیں, عربی بھی سیکھ رہے ہیں, فارسی بھی سیکھ رہے ہیں. لیکن میں کچھ اور بات عرض کرنے جا رہا ہوں, اور یہ ہے کہ ہم عربی زبان کی بات نہیں کر رہے ابھی, ہم تو قرآن فہمی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے, زبان سیکھنا اور ہے اور قرآن فہمی اور چیز ہے. کیونکہ جب آپ کسی زبان کو سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم اس کے 4 ڈائمینشنس پہ کام کرنا ہوتا ہے, ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ, انڈرسٹینڈنگ, ہے نا؟ ابھی آپ کو قرآن سمجھنا ہے, آپ کو عربی زبان میں بات نہیں کرنی ہے. آپ کو قرآن سمجھنا ہے, آپ کو عربی زبان میں خط نہیں لکھنا ہے, یعنی آپ کو رائٹنگ نہیں کی چاہیے, آپ کو اسپیکنگ نہیں چاہیے. ریڈنگ عام طور پہ ہم لوگ جانتے ہیں, ہمیں ایک قدم آگے بڑھانا ہے اور وہ ہے انڈرسٹینڈنگ, کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. یہ سمجھ میں آنے کے لیے مدرسے والا نصاب ضروری نہیں ہے. مدارس کے معاملات ذرا ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ مدارس کے اندر کسی بھی مکتب فکر کا مدرسہ ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, کوئی بھی نصاب ہو, اس میں آگے چل کر جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب عربی میں ہوتی ہیں. ان کا میڈیم آف انسٹرکشن عربک ہے. ان کو اس لیے عربی زیادہ پڑھائی جاتی ہے, گرامر پڑھائی جاتی ہے, تاکہ وہ آگے چل کے ان کتابوں کو عربی میں پڑھ لیں جو ان کے نصاب میں شامل ہیں. فقہ کی کتابیں, اصول فقہ کی کتابیں, منطق کی کتابیں, فلسفے کی کتابیں, وہ سب عربی میں. ان کو اس لیول کی عربی چاہیے, جبکہ ہم جو اس عربی کی بات کر رہے ہیں یہ والی عربی نہیں ہے. یہاں تو ہمیں قرآن فہمی چاہیے, قرآن کو سمجھنا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کس قسم کی لینگویج چاہیے, کس قسم کی مہارت چاہیے؟ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے, ہر مکتب فکر نے اس میں کوشش کی ہے, اور بہت سارے کورسز اس پہ موجود ہیں, انٹرنیٹ پر فری دستیاب ہیں, اور وہ وکیبلری بیسڈ کورسز ہیں, گرامر بیسڈ نہیں ہیں. کیونکہ گرامر میں اگر آپ جائیں گے تو عربی کی زبان گرامر انگریزی کی زبان کی گرامر کے کم از کم 3 گنا زیادہ ہے. اور ویسے بھی میں بتاؤں آپ کو, بچوں کو بتاؤں بلکہ طالب علموں کو, یا کسی بھی زبان کو آپ گرامر سے نہیں سیکھ سکتے. اگر آپ انگلش بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو گرامر کی کتاب کو ایک طرف رکھیں پھر انگریزی سیکھیں آپ. گرامر سے زبان نہیں سیکھی جاتی. جو نیچرل وے آف لرننگ ہے وہ گرامر نہیں ہے. ایک چھوٹا بچہ, یا آپ غور کریں کہ ہم نے اور آپ نے اپنی جو مادری زبان سیکھی ہے کیا گرامر سے سیکھی ہے؟ گرامر سے نہیں سیکھی ہے, وکیبلری سے سیکھی ہے. گرامر سے نہیں سیکھی ہے. اچھا, اگر آپ کو اردو آتی ہے, اردو تو ماشاءاللہ سب کو آتی ہے, یہاں جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جن جن لوگوں کو اردو آتی ہے آپ ان سے پوچھیں کہ اردو گرامر میں مصدر سے حاصل مصدر کس طرح بناتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں, یہ تو نہیں پتہ مصدر سے حاصل مصدر کس طرح بناتے ہیں. اس کا مطلب کیا اردو آپ کو آتی ہے؟ جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ مصدر سے حاصل مصدر کس طرح بناتے ہیں, یہ تو میٹرک کے کورس میں شامل ہے. جب میٹرک کیا تھا تو یاد بھی کیا تھا، ایگزامپل بھی یاد کی، امتحان میں لکھ کر آئے، بھول گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اردو بھول گئے، وہ گرامر بھول گئے. جن لوگوں کو انگریزی بہت اچھی آتی ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو کی ڈیفینیشن بتائیے اور کوئی دو ایگزامپلس دیجیے. کہیں بھائی یہ تو نہیں آتی، پھر کیا انگریزی آتی ہے آپ کو؟ آپ کو یہی نہیں پتا ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو کی ایگزامپلس کیا ہیں. آپ کہیں گے انگریزی آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بولنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، سمجھنا آتا ہے، اس کا مطلب زبان آتا ہے. تو یہ جو گرامر کے ذریعے ہمارے بچوں کو لگا دیا گیا ہے زبان سیکھنے کی طرف، بلکہ گرامر بھی نہیں ترجمے کے ذریعے، یہ اور تباہی. اس سے کبھی کوئی زبان صحیح نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی خدا نخواستہ تو وہ اردو میڈیم انگریزی ہوگی. تو جو نیچرل طریقہ ہے وہ ہے ویکیبلری. تو قرآن کریم کے حوالے سے اس پہ کافی کام ہوا ہے اور وہ چیزیں دستیاب ہیں، کورسز ڈیزائن کی گئی ہیں، اور اگر انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو قرآن فہمی کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سب لوگ داخلہ لے لیں، لیکن ایک مسلمان ایک آئیڈیا تو بنا سکتا ہے نا. ایک طالب علم میں مثال کے طور پر، ہم زمانۂ طالب علم میں سوچتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملا تو یہ والا کورس کر لیں گے، پھر کوئی چھٹی ملی تو یہ والا کورس کر لیں گے، سیمسٹر بریک کے دوران یہ کر لیں گے، تو اس طرح بہت سارے کورسز کر بھی لیے. کیا ایک مسلمان نے کبھی اپنے ذہن میں یہ آئیڈیا رکھا ہے کہ مجھے کبھی مہلت ملے گی، موقع ملے گا، آج نہیں، چلو گیپ میں نہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد صحیح قرآن کی زبان بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے؟ بھائی چلے آج مصروف ہیں بہت زیادہ. ایک انسان سوچتا تو ہے، ایک آئیڈیا تو اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ کبھی مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ میں قرآن کی زبان سیکھوں گا. اور یہ قرآن کی زبان فقط قرآن کی زبان نہیں ہے، اسلام کی زبان ہے، پیغمبر اسلام کی زبان ہے، احادیث کی زبان ہے. تو کبھی انسان سوچے کہ میں اس طرح بھی سیکھ سکتا ہوں، اور سیکھ سکتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کو بہت شوق ہے، قرآن کریم کا شغف ہے، وہ کوئی اسلامیات کے استاد نہیں ہیں، وہ کوئی عالم دین نہیں ہیں، وہ پیش نماز نہیں ہیں، وہ عام انسان معاشرتی زندگی گزارنے والے بزنس مین ہیں، کوئی جاب والے ہیں، کوئی ایون آرم فورسز کے لوگ ہیں، بعض بیوروکریسی میں ہیں، بعض ججز ہیں. قرآن کا شوق ہے، اتنا شوق ہے کہ مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، ترجمے پڑھتے رہتے ہیں، تفسیر پڑھتے رہتے ہیں. اب ان کے سامنے آپ قرآن کے کسی موضوع پہ بات کریں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. ان کی کوئی ایسی اسپیشلائزیشن نہیں ہے، صرف مطالعہ ہے. تو ایک مسلمان کو کم از کم اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کبھی نہ کبھی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. اگر نیت بھی کر لے انسان تو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، نیکی میں ایک ایڈوانٹیج خدا کی طرف سے یہ ہے، نیکی کے لیے ایک ایڈوانٹیج خدا کی طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ وہ نیکی اس وقت نہیں کر پا رہے ہیں، فرض کریں ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں، حج پہ نہیں جا سکتے اس وقت، یہ نیت کر لیں کہ جب بھی ہم مستطیع ہوں گے حج کریں گے، ایک میٹر ہمارا آن ہو گیا حج کا. ابھی کیا نہیں ہے، صرف نیت کی ہے، صرف ارادہ کیا ہے، اور ثواب ملنا شروع ہو گیا. برائی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کوئی نیت کر لے برائی میں، تو انسان عمل بھی کر لے پھر بھی خدا بند عالم فرشتوں سے کہتا ہے ابھی نہیں لکھو، کیا پتہ توبہ کر لے. تو خدا مہلت دیتا ہے انسان کو، جبکہ نیکی کے لیے انسان کو صرف نیت پر ثواب دے دیتا ہے. تو انسان کو کم از کم بہت سارے اچھے کاموں کے لیے، بہت سے نیک کاموں کے لیے نیت کر لینی چاہیے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پہ. تو قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وصیت نامے میں فرمایا اللہ اللہ فی القرآن. دیکھو قرآن کا خیال رکھنا، قرآن کا بہت خیال رکھنا. امیر المومنین اگر اپنے وصیت نامے میں فرما رہے ہیں جبکہ ابن ملجم کی ضرورت لگ چکی ہے، تو وہ جو چند باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں نا، سب سے اہم باتیں ہیں. اس لیے آپ نے ان کو ایک مرتبہ دہرایا، بہت کچھ فرمایا آپ نے قرآن کے بارے میں، نجم البلاغہ میں بہت کچھ ہے قرآن کریم کے بارے میں. لیکن اگر وصیت نامے میں بھی فرما رہے ہیں، اس کا مطلب بہت اہم ہے. پھر فرمایا ایسا نہ ہو کہ اس قرآن کے معاملے میں دوسرے تم سے آگے نکل جائیں. اس جملے کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ بہت سے دوسرے لوگ جن کو آپ صرف طنز کیا کرتے تھے کہ طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں اور ٹیپ ریکارڈ کی طرح پڑھ رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں, پڑھ تو رہے ہیں, ہم تو پڑھ ہی نہیں رہے, ہم تو پڑھ ہی نہیں رہے. تو وہ جو طوطے کی طرح پڑھنے والے تھے, وہ جو ٹیپ ریکارڈ کی طرح پڑھنے والے تھے, ان کو بھی احساس ہوا کہ اس طرح پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. اور تل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, غور و فکر کرو. اب دیکھیں انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اب ترجمے کے ساتھ یہاں پر اجتماعات ہو رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قدم انہوں نے آگے بڑھایا, ہم نے کیا کیا, ہم پیچھے رہ گئے. البتہ یہ بات میں صرف پاکستان کے تناظر میں کہہ رہا ہوں, ہم اپنے معاشرے کے تناظر میں یہ بات کہہ رہے ہیں, ورنہ اوور آل اگر آپ مکتب تشیع کا تقابل کریں دیگر مکاتب فکر سے تو ہم قرآن کے معاملے میں الحمدللہ بہت آگے ہیں, کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اور ہمارے پاس قرآن کریم کے حوالے سے ایسی کتابیں ہیں کہ عالم اسلام میں اس لیول کی کتاب نہیں. آپ اگر علامہ محمد حسین طباطبائی کی تفسیر المیزان کو اٹھائیں تو المیزان کے لیول کی تفسیر پورے عالم اسلام میں آپ کو دوسری نہیں ملے گی. یعنی کوئی اس میں میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا کہ المیزان کے لیول کی تفسیر المیزان کے بعد خود ہمارے مکتب میں بیسوں تفسیریں لکھ دی گئیں لیکن اب تک المیزان کے لیول کی کوئی تفسیر سامنے نہیں آئی. تو ہمارے پاس ایسی کتابیں ہیں قرآن کریم کے حوالے سے, اتنا کام ہے اور اب بھی ہو رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے. بعض ایسے انداز ہیں قرآن کریم کی تفاسیر کے جو مکتب تشیعوں نے انٹروڈیوس کیا عالم اسلام کے سامنے, مثلاً تفسیر موضوعی, تفسیر موضوعی پہلی مرتبہ ہمارے مکتب میں شائع ہوئی اور اب دوسرے لوگوں نے بھی تفسیر موضوعی لکھنا شروع کر دی. یعنی قرآن کریم کی تفسیر موضوعات کی ترتیب سے, آیات کی تفسیر سے تو ترتیب سے تو تفاسیر ہیں بہت ساری جسے تفسیر ترتیبی کہتے ہیں, لیکن تفسیر موضوعی پہلی مرتبہ ہمارے یہاں سامنے آئی. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن کے حوالے سے مکتب تشیع کا کافی کام ہے اور پورے عالم اسلام میں ہم اس کو فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں, پیش کر رہے ہیں. لیکن ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, تو ہم لوگ قرآن میں ابھی ہم قرآن خوانی سے آگے نہیں بڑھے. یہ قرآن فہمی کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. دیگر علوم میں قرآن میں, قرآت میں, تجوید میں, حفظ میں, ہر چیز میں ہم الحمدللہ عالم اسلام کے سامنے ایک مارکت العلیٰ کام پیش کر سکتے ہیں. قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت, اہل بیت سے بھی ہماری وابستگی. تو جس طرح ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں, ہم اہل بیت کا مطالعہ بھی نہیں کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی کچھ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے, وہاں پہ بھی بغیر پڑھے ہوئے ہی ہم نے ان کی معرفت حاصل کر لی. دیکھیں اگر ہم ان کی سیرت طیبہ کو نہیں پڑھیں گے یا سنیں گے, کہیں نہ کہیں سے تو حاصل کریں گے نا. اگر ہم کہیں سے نہیں حاصل کریں گے, میڈیا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, تعلیم اداروں کے نصاب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اگر ہم یہ باتیں مجالس میں بھی بیان نہ کریں, محافل میں بھی بیان نہ کریں, جمعے کے خطبے میں بیان نہ کریں, تو ہمارے بچوں کو, ہمارے طالب علموں کو کہاں سے یہ باتیں پتہ چلیں گی؟ جبریل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے نا ان کے پاس, کوئی نہ کوئی طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا. یہ تو ہم قرآن کی بات کر رہے تھے ابھی. یا ہمارا حل یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی سیرت طیبہ, پیغمبر اکرم کی سیرت سے ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان کما حق واقف نہیں. ایک دفعہ بیٹھ کے میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ ہماری مجالس میں عام طور پر سیرت کے کتنے واقعات پیش کیے جاتے ہیں. آپ یقین کریں 15 واقعات ہیں, جو لسٹ بنائی میں نے مشکل سے 15 ایسے واقعات ہیں جو ہمارے یہاں مختلف لوگ مختلف انداز سے ذرا انداز بدل کے, الفاظ بدل کر اور اس کو پیش کر رہے ہیں. اس سے زیادہ واقعات نہیں ہیں ہمارے پاس، مجالس کا ٹرینڈ، جنرل ٹرینڈ، اور یہ جو 15 واقعات ہیں ان کی بھی ڈیٹیلز بیان نہیں کی جا رہی ہیں. اور ایک آپ نوجوان سے اگر پوچھ لیں جس نے یہ 15 واقعات سنے ہوئے ہیں، مسلسل سن رہا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ مکہ پہلے فتح ہوا تھا یا جنگ خیبر پہلے ہوئی تھی، تو اس کو اندازہ نہیں ہوگا. اگر آپ پوچھیں جنگ خیبر پہلے ہوئی ہے یا مکہ پہلے فتح ہوا ہے، تو اس کو اندازہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ واقعات اصل میں سنے ہی نہیں ہیں، اس نے یہ واقعات سنے نہیں ہیں، اس نے واقعات کو ٹکڑوں کی صورت میں سنا ہے، اجزاء کی صورت میں. یا اگر فرض کریں جنگ خیبر ہے، تو ہر شخص نے یہ تو بیان کیا کہ خیبر میں مولا علی نے باب خیبر کو اکھاڑ دیا، اور علی علیہ السلام فاتح خیبر ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ علی علیہ السلام فاتح خیبر ہیں. لیکن آپ کسی سے پوچھیں طالب علموں سے کہ بھائی خیبر کی جنگ ہوئی کیوں تھی، بھی پیغمبر اکرم کو کیا ضرورت پڑی کہ یہودیوں پر جا کے اٹیک کرتے، یہ تو آفینسو وار ہے. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں ڈیفینسو وار لڑی، یہ تو آفینس ہے کہ آپ جا کے کسی پر حملہ کریں. تو آپ نے آفینس کیوں کیا، اس کا جواز کیا تھا، کیوں ہوئی یہ جنگ؟ ایک جنگ کے بارے میں صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ کس نے باب خیبر کو اکھاڑا، اس کے اسباب ہوں گے، اس کے واقعات ہوں گے، اس کے نتائج ہوں گے. تو یہ جو واقعات ہیں پیغمبر اکرم کی زندگی کے واقعات، ان میں بھی مولا علی کے چند واقعات ہم بیان کرتے ہیں. اس سے زیادہ تفصیلات نہیں پتہ، سیرت پیغمبر کی بات کر رہا ہوں میں. باقی علی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، 4.5 سالہ جنگ، مولا علی کی جو حکومت ہے 4.5 سالہ، اس کے اندر 3 بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ جمل اور سپین اور نہروان، بیان کرتے ہیں ہم کہ ان جنگوں میں کیا ہوا، کیوں شروع ہوئی وہ جنگیں، اچھا کس مقام پر جنگ ہوئی، نتیجہ کیا نکلا اس کا، کتنے لوگ مارے گئے، کس لشکر میں کتنے افراد تھے. یہ تو ڈیٹا بھائی، یہ تو انفارمیشن ہے. صرف ڈیٹا اور انفارمیشن جو ہے وہ کافی نہیں ہے، لیکن پہلے مرحلے پر ایک ڈیٹا، ایک انفارمیشن ضروری ہے. بعد میں آپ اس ڈیٹا انالیسس کریں گے، اس کے درمیان، فیکٹس کے درمیان، حقائق کے درمیان ایک ریلیشن شپ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا. یہ کیوں کا سوال تو بعد میں ہوگا، پہلے تو یہ ہے کہ واقعہ کیا ہوا، پیش کیا آیا، پیش آیا بھی یا نہیں آیا. تو مولا علی کے زمانے کے واقعات، امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے واقعات تو ہمارے ہاں بیان کیے ہی نہیں جاتے. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر یہ غلط فہمی ہے کہ امام حسن علیہ السلام صلح و پسند تھے، اس لیے آپ نے صلح کر لی. جب ہم کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام صلح و پسند تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام معاذ اللہ جنگ پسند تھے، مولا علی جنگ پسند تھے، امام حسن علیہ السلام قتل و غارت گری کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے صلح کر لی. امام حسین علیہ السلام پسند کرتے تھے قتل و غارت گری کو، مولا علی پسند کرتے تھے، پیغمبر اکرم معاذ اللہ پسند کرتے تھے قتل و غارت گری کو. تو امام حسین علیہ السلام نے صلح کن حالات میں کی، کیا واقعات تھے وہ، کیوں صلح کی نوبت آئی، یہ ہم بیان کریں گے. تو ممبر سے بیان کریں یا کسی اور جگہ سے بیان کریں، جب ہمارے بچوں کو پتہ چلے گا نا، جب ہمارے طالب علموں کو پتہ چلے گا. میں ان کو نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے بیان کرنا. وہ تو بیچارے آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، سن رہے ہیں. اگر نہ آئیں، نہ بیٹھیں، نہ سنیں تو آپ ان کو کہیں، لیکن جو آ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں اور ٹائم بھی دے رہے ہیں اور ان کو نہیں بتا رہے ہیں ہم، بس چند واقعات ہی کو بدل بدل کر پیش کر رہے ہیں، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ 2 مہینے 8 دن تک امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے، اتنی تقریریں ہو رہی ہیں، اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، اتنے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، مرثیہ، سلام، نوحہ، اور بنیادی معلومات آپ پوچھ لیں پورے کربلا کے واقعات کے بارے میں، اندازہ ہو جائے گا. اور ہم بچوں سے کیا پوچھیں، ان سے پوچھیں جو یہ بیان کرنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو شاعری کر رہے ہیں، جو کربلا پہ شاعری کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے بعض بہت سے لوگ کہ زندگی میں انہوں نے کوئی ایک کتاب بھی واقعہ کربلا میں نہیں پڑھی ہے، ایک بھی نہیں پڑھی، ایک بھی پڑھی ہوتی تو کم از کم بیسک ڈیٹا ان کا صحیح ہوتا، ایک بھی پڑھی ہوتی تو یہ پتہ ہوتا کہ جناب علی اکبر کی والدہ کا نام لیلیٰ تھا یا ام لیلیٰ تھا، بچے کنفیوز نظر آ رہے ہیں مجھے کہ جناب علی اکبر کی والدہ کا نام لیلیٰ تھا یا ام لیلیٰ تھا، جناب علی اصغر کی والدہ کا نام رباب تھا یا ام رباب تھا، ایک یوں ہی میں آپ سے سوال نہیں کر رہا خدا نخواستہ، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری مذہبی شاعری کن ہاتھوں میں ہے اور کیا لکھ رہے ہیں وہ، بیان کرنے والے کیا بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جا کے کتابوں میں کہ جناب علی اکبر کی والدہ کا نام لیلیٰ تھا، لیلیٰ بنت مرہ ثقفی، بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا، اور جناب علی اصغر کی والدہ کا نام رباب تھا، ام رباب نہیں تھا، رباب رباب بنت امراء القیس، یا امراء القیس وہ نہیں ہے جو عرب کے بڑے شاعر تھے بلکہ ایک دوسرے امراء القیس تھے، ان کا نام رباب تھا، لیکن ہمارے شاعر ام لیلیٰ ام رباب فریکوینٹلی استعمال کر رہے ہیں، اور شاعر بھی استعمال کر رہے ہیں، خطیب بھی استعمال کر رہے ہیں، کر رہے ہیں نا، آپ لوگ خود ہی اندازہ ہوگا آپ کو، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ ہماری انفارمیشن تاریخ کے بارے میں سب سے زیادہ جن کا تذکرہ ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام، سب سے زیادہ تو امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے نا، تو امام حسین علیہ السلام، تو ان کے حوالے سے ہماری معلومات کتنی ہیں۔ آگے میں ادارہ بڑھ نہیں رہا، جتنا آگے بڑھیں گے اتنے مسائل اور پیدا ہوتے چلے جائیں گے، تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ جس طرح ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک صاحب نے تو مذاق میں کہا تھا لیکن وہ مذاق سنجیدہ ہو گیا ایسا لگتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی پیغمبر نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، پیغمبر نے چھوڑ دیا ہم نے بھی چھوڑ دیا، ایسا لگتا ہے کہ اسی پر عمل کر رہے ہیں، ہم صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد پہ، تو پیغمبر نے جو چھوڑا تو اس لیے چھوڑا تاکہ ہم اس کو پکڑ لیں، ما ان تمسک تم بھی ماں، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، تو وہ اس لیے چھوڑ کر گئے کہ ہم پکڑ لیں، اس لیے چھوڑ کے نہیں گئے کہ ہم بھی چھوڑ دیں، صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد، تو ابھی تو بہت بنیادی بات نکل آئی، ورنہ اس کا ایک آگے کا مرحلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن ہستیوں کا ہم نام لیتے ہیں، جن سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں جو وہ چھوڑ کر گئے ہمارے لیے، ان پر کتنی نظر ہے، ان کا کتنا مطالعہ کیا ہم نے، ابھی تو بات ہو رہی تھی بیسک ڈیٹا، بقول استاد شہید مرتضیٰ مطہری کے قائمہ تحریر کے بارے میں ہماری معلومات بہت زیادہ اتنی ہے جتنی شناختی کارڈ کا فارم بھرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، نیم، فادرس نیم، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، ہے نا، اس سے زیادہ معلومات نہیں، کیونکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر یہ بھی ہو تو یہ کافی تو نہیں ہے، یہ ہے ڈیٹا، یہ ہے انفارمیشن، لیکن انفارمیشن کافی نہیں ہے، نالج ضروری ہے، انفارمیشن اور ہے، نالج اور ہے، تو وہ جو نالج دے کر گئی ہیں علی علیہ السلام، جو اپنے خطبات چھوڑ کے گئے ہیں، جو مکتوبات چھوڑ کر گئے ہیں، جو کلمات قصار چھوڑ کے گئے ہیں، جن کا ایک مجموعہ نہج البلاغہ ہے، جس طرح ہم نے قرآن کو چھوڑا نہیں پڑھا اور صرف فخر کرتے رہے ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس کا احترام کرتے رہے، چومتے رہے، اس طرح نہج البلاغہ ہمارے معاشرے میں غریب ہے، اجنبی ہے، اس کو کھولنے اور پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہاں فخر ہے ہمیں، ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، ہمارے پاس مولا علی کے کلام ہے، ان کے خطبات ہیں، ان کے مکتوبات ہیں، اور کیا مارکت الآرا چیزیں ہیں ان کے اندر، تو یہ سب کچھ ہے تو صحیح، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے نظر نہیں آتے، یہی مولا علی کے زمانے میں تھا. آپ دیکھیں نجوی بلاغہ کے کلمات قصار میں ایک جگہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں جناب کمیل سے, اے کمیل اس سینے میں ایک علم کا خزانہ ہے, اس سینے میں ایک علم کا خزانہ ہے لیکن میں کیا کروں, اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. یہ علی کی قسمہ پرسی ہے کہ وہ جو سینے میں علم لے کے اس دنیا میں ہے موجود, کوئی اس علم کو ان سے لینے والا نہیں ہے, کوئی اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ اس کو اٹھائے. تو علی علیہ السلام اپنے زمانے میں بھی انہی حالات کا شکار تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ چھوڑ کر گئے وہ, اور جو ہمارے پاس ہے وہ ایسے ہی. مولا علی کے کلام, ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس زبور آل محمد, صحیفہ سجادیہ, صحیفہ کاملہ ہے, امام سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ. تو وہ جو دعاؤں کا مجموعہ موجود ہے, ترجمے موجود ہیں, نجوی بلاغہ کے ترجمہ ہے, صحیفہ کاملہ کا ترجمہ ہے, اردو میں, انگریزی میں, ہر زبان میں. تو وہ جو موجود ہے ہمارے پاس مجموعہ, تو اس سے فائدہ ہم نے کتنا اٹھایا. اکثر گھروں میں ہے, نہیں بھی ہے تو آج کل تو چیزیں ایکسیسیبل ہیں نا, کوئی مشکل کام ہی نہیں, ہر چیز دستیاب ہے. تو ہمارے پاس گھروں میں ہے بھی, لیکن اس سے کتنا فائدہ اٹھایا ہم, کتنی دعائیں پڑھیں, صحیفہ کاملہ کی دعائیں, اگر ان دعاؤں کو پڑھ لیں تو وہ فقط دعائیں نہیں ہیں, ان دعاؤں کے ذریعے امام سجاد نے وہ تربیت کی کہ جس کا ماحول اس زمانے میں دستیاب نہیں تھا, حالات ایسے نہیں تھے کہ امام سجاد ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے, آپ نے دعاؤں سے وہ کام لی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ہادی برق ہیں, ہدایت فراہم کرنا ان کا کام ہے. لیکن ہم نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ امام سجاد واقعہ کربلا کے بعد بس روتے رہے اور انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا. روتے رہے کا مطلب یہ ہے, ہمارے بچوں کے ذہنوں میں, ہمارے طالب علموں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم ہر وقت روتے رہتے تھے بس اور کچھ نہیں کرتے تھے, 40 سال تک روتے رہے. تو 40 تو نہیں, 34 سال امام بقید حیات رہے. 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا, 94 ہجری میں امام کی شہادت ہے, 94 بعد 95 ہے, 34 ایئرس کا زمانہ وہ ہے کہ جب پورے عالم اسلام میں ٹرموائل, افراتفری ہے, انتشار ہے. کوفے میں کیسی تحریکیں چل رہی ہیں, مدینہ میں کیسی تحریکیں چلیں, مکے میں کیا ہوا, ان تمام حالات میں وہ جو امام ہے, وہ جو ہادی برحق ہے, جس کا کام امت کی ہدایت ہے, رہبریت ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر فقط روتا رہے تو یہ ہدایت کا کام تو نہیں ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام سجاد رویا کرتے تھے, اور کیوں نہ روئیں, وہ تو پورے واقعہ کربلا میں شریک رہے, چشم دید گواہ ہیں. لیکن اگر اس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ امام نے کوئی اور کام نہیں کیا, فقط روتے رہے, اگر فقط روتے رہتے تو صحیفہ کاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہ صحیفہ کاملہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے نا, آپ صحیفہ کاملہ کی دعائیں پڑھ لیں, کسی ایک دعا میں بھی کربلا کا کوئی ایک واقعہ موجود نہیں. ان دعا میں آپ نے کربلا کے مصائب بیان نہیں کیے. رونا اپنی جگہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کربلا کے واقعے پہ ہم رویا کرتے تھے, لیکن وہ جو علمی سرمایہ چھوڑ کر گئے ہمارے لیے, جس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے, جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, جس طرح قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دین کی تفصیلات, ڈیٹیلز قرآن کریم میں نہیں ہیں. تفصیلات کہاں ہیں؟ تفصیلات سنت میں ہیں, سیرت میں ہیں, پیغمبر کے ارشادات میں, اہل بیت کے ارشادات میں تفصیلات ہیں. دین کی تفصیلات, قرآن کی تفصیلات ڈیٹیل نہیں ہے نا قرآن کریم میں. نماز کا طریقہ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے نا. روزے میں, روزے کی شرائط قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. حج کا مناسک ون بائی ون قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. زکوٰۃ کن چیزوں پہ نکالی جاتی ہے ان کی لسٹ ہے؟ نہیں ہے. کتنی نکالی جاتی ہے وہ ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو بنیادی عبادات ہیں، ان کی ڈیٹیل بھی قرآن کریم کے اندر نہیں ہے. کہاں ملے گی یہ ڈیٹیل؟ ان کتابوں کے اندر ملے گی. تو اگر اب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، تو اس کے افکار اور نظریات اور خیالات کو بھی تو پڑھنا ضروری ہے نا. دیکھیں، جتنے زیادہ آپ ان کے افکار اور نظریات اور خیالات سے واقف ہوں گے، آپ کے دل میں ان کے لیے اور عظمت میں اضافہ ہوگا. اگر آپ صرف ابو علی سینا کا نام لے کے تعریف کرتے رہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ابو علی سینا بہت بڑے فلسفی تھے، تو آپ کے دل میں ان کی وہ عظمت پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ ان کی کتاب پڑھنے سے ہوتی ہے. آئنسٹائن کا نام لے کے ان کی تعریف کرتے رہے، آئنسٹائن واز دی سائنٹسٹ آف دی سیکنڈ ملینیم، لیکن اگر آپ نے آئنسٹائن کی تھیوری نہیں پڑھی، جتنا سمجھیں گے آئنسٹائن کی عظمت میں اور اضافہ ہوگا کہ کتنا زبردست کام کر کے گیا آئنسٹائن. چھوٹا سا ایکویشن دے کر گیا ایز اکول ٹو ایم سی اسکوائر، کیسے غضب کا ایکویشن ہے کہ ماس جب انرجی میں کنورٹ ہوگا تو وہ انرجی کتنی ہوگی، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. تو جتنا آپ اس کو سمجھیں گے، جتنا اس کے تھیوری آف ریلیٹیویٹی کو سمجھیں گے، آپ کے دل میں آئنسٹائن کی عظمت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، ہے نا. تو آپ ایک تو مولانا علی کی عظمت کے ویسے ہی قائل ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے، لیکن اگر آپ نہج البلاغہ پڑھیں گے، جتنا آپ پڑھیں گے آپ کے دل میں علی علیہ السلام کی عظمت میں اور اضافہ ہوگا. آپ صحیفہ کاملہ پڑھیں گے، امام سجاد کی عظمت میں اور اضافہ ہوگا آپ کے دل میں. عظمت میں بھی اضافہ ہوگا، معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، معرفت میں بھی اضافہ ہوگا. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. تو معاشرے میں ایک لکھنے پڑھنے کا ٹرینڈ بڑھانے کی ضرورت ہے. پھر ہم کہتے ہیں فلاں یہ کہہ کے چلا گیا، یہ پڑھ کے چلا گیا، اور یہ غلط. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے، اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کو کچھ بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے. علم کے ساتھ، یہ بات شاید پہلے بھی میں کئی جگہوں میں بیان کر چکا ہوں، کہ علم کے ساتھ ایک بیڈ لک یہ ہے، بیڈ لک ہی کہنا چاہیے آج کے زمانے میں اس کو، علم کے ساتھ ایک بیڈ لک یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے. علم کو سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے. اب اگر معاشرے میں جہالت زیادہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہے، یہ بات کوئی علمی بات ہے یا جاہلانہ بات ہے؟ یہ جو ایک نقطہ بیان کر رہا ہے، یہ نقطہ کوئی علمی نقطہ ہے یا جاہلانہ نقطہ ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے بھی تو علم چاہیے نا. اسی لیے معاشرے میں اگر جہالت زیادہ ہو تو اہل علم جو ہیں وہ ناشناختہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی پہچانتا نہیں، مر بھی جائیں تو پتہ نہیں چلتا، مرنے کے بعد تذکرہ ہوتا ہے ہاں بہت عظیم آدمی تھے وہ. کہتے ہیں اہل ہنر کے بعد ہوئے فن پہ تبصرے، جب بھی اٹھا غبار پسے کارواں اٹھا. تو یہ ہوتا ہے اہل علم کے ساتھ کہ وہ ناشناختہ چلے جاتے ہیں، لیکن فن کی قدردانی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ فن کو ہر شخص انجوائے کر سکتا ہے، جاہل بھی انجوائے کر سکتا ہے. اس لیے جاہل معاشرے کے اندر فنکار زیادہ پاپولر ہوتے ہیں، وہ فلم کے ہوں، وہ اسٹیج کے ہوں، یا ممبر کے ہوں. تو معاشرے کے اندر علم کو فروغ دینے کی ضرورت. انبیاء علیہ السلام کے میراث علم ہے، ائمہ طاہرین کے میراث علم ہے. جس چیز پر وہ فخر کیا کرتے تھے، جس چیز کے ذریعے وہ دوسروں پر اپنی بالادستی ثابت کیا کرتے تھے، تقوی کے ذریعے نہیں کرتے تھے. تقوی، شجاعت، حلم، بردباری، عطا و بخشش، ہر چیز میں وہ کمال پر فائز تھے، لیکن اس کا اگر اس طرح اظہار کرتے تو یہ بات مناسب نہیں ہوتی انسان کے لیے. بلکہ کئی ایسے واقعات ہیں جس میں معصومین نے اس طرح فرمایا ہے کہ دیکھو، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنی فضیلت، اپنے فضائل خود ہی بیان کرے. اس لیے وہ یہ بیان نہیں کرتے تھے کبھی. لیکن اگر ان کی بالادستی کہیں ثابت ہوتی تھی علم کے ذریعے ہوتی، کسی جگہ اگر وہ جاتے، اگر مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا اور امام رضا علیہ السلام آئے دربار میں جہاں مختلف مقادر فکر کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو علمی گفتگو ہوئی، جب علمی گفتگو ہوئی تو بڑے بڑے علماء امام کے سامنے بے بس نظر آئے، یہ ان کی عظمت اور جلالت کا اظہار تھا۔ اب امام یہ تو نہیں کہیں گے نا میں روزانہ اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، یہ تو کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن علم کے ذریعے آپ نے اپنی حقانیت کو ثابت کی۔ امام رضا کی شہادت ہو گئی، امام جواد کو مامون نے اپنی دوسری بیٹی سے عقد کرنے کا ارادہ کیا، اور جب ان کو دربار میں لے کر آیا، بہت چھوٹے تھے وہ، جب لے کر آیا تو دربار میں لوگوں نے کہا اتنے چھوٹے سے بچے کی اتنی آؤ بھگت کیوں کر رہا ہے تو؟ مامون نے کہا تمہارا خیال ہے یہ چھوٹے ہیں، تو اس سے ان سے سوال جواب کر لو، علمی گفتگو ہو جائے۔ اور وہ جو مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ یحییٰ ابن اقسم نے امام سے سوال کیا، امام جواد سے، اس پر بہت چھوٹے تھے، اور اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یحییٰ ابن اقسم اتنا بڑا قاضی القضات ہے، وہ دیکھ رہا ہے سامنے ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر چھوٹا بچہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ سے کہا جائے سوال کیجئے، آپ آسان سوال کریں گے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں سیدھا سوال کریں گے نا، اچھا بیٹا اصول الدین سنا دو، فروض الدین سنا دو، کلمہ سنا دو، یہی پوچھیں گے نا، یہ تو نہیں ہے کہ حج کے مسائل پوچھیں گے، حج کے مسائل تو جو حج کر کے آ گئے ان کو بھی یاد نہیں ہوتا، حج کے مسائل تو بہت پیچیدہ مسائل ہیں، اور حج میں بھی بہت پیچیدہ ایشو جو آج کل تو ہے ہی نہیں، خیر اس پر اس کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، لیکن ایک زمانے میں یہ بہت امپورٹنٹ تھا، حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لے، اتنا مشکل سوال کر دیا۔ امام نے کہا کہ سوال انکمپلیٹ ہے، پہلے تو آپ بتائیے کہ اس نے شکار جو کیا وہ حج کا احرام تھا یا عمرے کا احرام تھا، ٹھیک ہے، شکار دن میں کیا یا رات میں کیا، بڑا حیوان تھا یا چھوٹا، شکار کرنے والا پشیمان ہے یا نہیں ہے، اور اس طرح امام نے کوئی 14 مختلف شکلیں بیان کر دی، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا اچھا اتنے سارے آپشن اس کے اندر ہیں؟ امام نے کہا ہاں، آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ہی سارے جوابات دے دیجیے۔ پھر امام نے سارے جوابات دے دیے، علم کے ذریعے ثابت کیا، علم کے ذریعے۔ پھر امام نے کہا، یہ بھی میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں کہ جو اس قسم کی باتیں جہاں پر بھی ہوں، سوال جواب، تو ہمیشہ ڈیفینسو ہو کے نہ کھیلیں، ہم لوگ اصل میں ڈیفینسو ہو کے کھیلنے کے عادی ہیں، ادھر سے سوال آتا جائے اور جواب دیتے چلے جائیں، کتابیں بھی آپ ہی لے آ کر دکھائیں، بھائی ایسا نہیں ہے، اگر ایک سوال کا جواب آپ نے دیا ہے تو اگلا سوال اب آپ کریں، آپ کے اب میری باری ہے، ایک سوال میں بھی آپ سے کروں گا، آپ صرف خود ٹینشن میں آ رہے ہیں، ان کو بھی تو ٹینشن میں دے دیں، ان کو بھی موقع فراہم کریں کہ وہ بھی جا کے کتابیں تلاش کریں۔ امام نے کہا اب ایک سوال میں کر لوں آپ سے، اب وہ انکار تو نہیں کر سکتا رہا ظاہر ہے، اس نے کہا جی آپ بھی کر لیجیے۔ امام نے تو ایسا سوال کیا جو اس کی فیلڈ سے متعلق تھا، بھئی قاضی کے پاس سب سے زیادہ مقدمہ جو آتا ہے وہ نکاح اور طلاق کا آتا ہے، آئلی قوانین کا آتا ہے۔ امام نے کہا ایک عورت ہے جو ایک مرد پر حرام تھی صبح کے وقت، پھر جب دن چڑھنے لگا وہ حلال ہو گئی، دوپہر میں پھر حرام ہو گئی، سہ پہر میں پھر حلال ہو گئی، شام کو پھر حرام ہو گئی، رات کو پھر حلال ہو گئی، ایک ہی دن میں کوئی 5 مرتبہ حلال، 5 مرتبہ حرام ہوئی۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا یہ تو کوئی پزل لگ رہا ہے، تو پزل نہیں ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، اور جواب نہیں آیا اس کو۔ جواب نہیں آیا، اس نے کہا آپ ہی عطا فرمائیے جواب۔ امام نے فرمایا بہت آسان سوال ہے، بھائی ایک عورت تھی، وہ کسی دوسرے انسان کی کنیز تھی، جو دوسرے انسان کی کنیز ہے تو اس کے اوپر حرام تھی، وہ اس نے وہ کنیز اس سے خرید لی، وہ حلال ہو گئی، پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا، وہ حرام ہو گئی، پھر اس نے اس سے نکاح کر دیا، وہ حلال ہو گئی، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر حرام ہو گئی، پھر اس نے رجوع کر لیا، پھر حلال ہو گئی، پھر اس نے زہار، اب زہار کی تشریح مناسب نہیں ہے، زہار کیا پھر حرام ہو گئی، پھر صدقہ دے دیا، پھر حلال ہو گئی۔ فقہی مسئلہ ہے، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو علم کے ذریعے آئمہ طاہرین نے اپنی بالادستی ثابت کی، علم کے ذریعے اپنا مقام پہچانوایا، اور ان کے ماننے والوں کو بھی اسی چیز پہ فخر ہونا چاہیے. جس زمانے میں شیعوں کو چن چن کے قتل کیا جاتا تھا اور ظالم حکمران کہتے تھے کہ تلاش کر کے لاؤ شیعہ، اور شیعہ دستیاب نہیں تھے، تقیے میں چلے گئے تھے بہت سے لوگ، تو ان کو کہا جاتا تھا، ظالم حکمران اپنے کارندوں کو کہتے تھے کہ جا کے دیکھو شہر میں جہاں علمی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، اس علمی ایکٹیویٹی میں جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے والا ہوگا وہ شیعہ ہوگا. شیعوں کی پہچان یہ کہ جہاں علمی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی، زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ جو کر رہا ہوگا اس کے بارے میں معلومات کرو، یقیناً وہ شیعہ ہوگا. یہ پہچان تھی. بس کافی زحمت دی میں نے آپ کو کہ جس طرح قرآن فہمی کی ضرورت ہے، قرآن کریم کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، سیرت معصومین کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور تعلیمات معصومین کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو صحیح معنوں میں امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے. اپنے زمانے کے امام کو کیسے پہچانیں گے؟ اپنے زمانے کے امام کو بھی تو پہچاننا ہے نا. بس سفر کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اہل بیت اطہار کے لیے مصیبت کا مہینہ ہے. اسیران حرم کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام آئے، اور پھر رہائی ہو گئی. رہائی یوں ہی نہیں ہوئی، رہائی اس لیے ہو گئی کہ جناب زینب نے جو خطبات دیے، جناب ام کلثوم نے جو خطبات دیے، امام سجاد نے جو خطبات دیے بازاروں میں، درباروں میں، جامع مسجد دمشق میں امام سجاد نے جو خطبہ دیا، اس سے ایک دم ماحول یزید کے خلاف ہو گیا. کہاں تو یزید اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا، یزید اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا، اور 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید ان کے سامنے کفریہ اشعار بک رہا تھا کہ نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا، نہ کوئی وحی اتری، ماذا اللہ یہ سب بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا. کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا یزید کو، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے ڈگنیٹریز بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ یزید کو چیلنج کرے. کوئی یزید سے یہ کہے کہ تو یہ کفریہ اشعار بکرا ہے، تو وحی اور رسالت کا مذاق اڑا رہا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، امیر المومنین کہلاتا ہے، اس سیٹ پر بیٹھا ہوا جس پر پیغمبر بیٹھتے تھے، اور وحی اور رسالت کا مذاق اڑا رہا ہے. کسی کے اندر جرت نہیں تھی. جرت اگر کسی کے اندر تھی تو جناب زینب کے اندر تھی. اور انہوں نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یزید بس بہت ہو گیا، مہلن مہلن یا یزید، بہت ہو گیا یزید، زیادہ آگے نہ بڑھ، زیادہ نہ اترا، زیادہ نہ اترا. اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی قرآن کی کہ خدا نے ظالموں کو ڈھیل دی ہے، چھوٹ دی ہے تھوڑی سی، تاکہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے. تو جب ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تو خدا ان کو پکڑ لیتا ہے. اور ایسی بات آپ نے کی شہزادی نے، جو یزید کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ بھرے ہوئے مجمع میں جہاں اس کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہو، وہاں کوئی اس کو یہ جملہ کہہ سکتا ہے. شہزادی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ایک جملے میں فرمایا کہ اس شخص سے خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے جس کے جسم کا خون اور گوشت پیغمبر کے چچا کا کلیجہ چبانے والی کے خون اور گوشت سے بنا ہو. کوئی کہہ سکتا ہے یزید کو ایسی بات بھرے ہوئے دربار میں؟ اور اس کے بعد آپ نے چیلنج کیا. آج جو ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جناب زینب کا یزید کو چیلنج ہے کہ فرمایا، یزید تو کچھ بھی کر لے لیکن ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا. آج 1500 سال کے بعد دنیا گواہ ہے کہ یزید کا نام داخل دشنام ہو گیا، اور لوگ اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے مصائب کو بیان کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. یہ جناب زینب نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ تو دلوں سے، لوگوں کے دلوں سے، مومنین کے دلوں سے ہماری محبت کو ختم نہیں کر سکتا. تو سمجھتا ہے اس طرح اسیر کر کے زنجیروں سے جکڑ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر سید و شہدا کی فکر کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کامیابی کس کو حاصل ہوئی ہے. بس یہ وہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے یزید کو اندازہ ہوا کہ لوگ اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں, اور اس نے بہانہ تراشا اور اس نے کہا خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر, اس نے حسین کو قتل کر دیا, یعنی ابن زیاد پر. اور اس کے بعد ایک مرتبہ سیر سجاد کو بلایا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں رہا کرنا چاہتا ہوں. سیر سجاد جب چلنے لگے تو بیویوں نے کہا, تشویش کا اظہار کیا, لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں, یزید مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس کے بعد جب آپ آئے تو آپ نے یزید سے ایک جملہ کہا, آپ نے کہا کہ اگر تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے قتل کر دے تو کم از کم ان بیویوں کو مدینہ پہنچا دینا. یزید نے کہا نہیں, میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا, میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو کچھ کربلا میں ہوا سو ہوا, اب ختم کریں اس بات کو. میں چاہتا ہوں کہ حسین کا خون بہا ادا کروں. اللہ اکبر. سیر سجاد لرزنے لگے, چہرہ زرد پڑ گیا, کہنے لگے یزید حسین کا خون بہا مجھے دینا چاہتا ہے؟ ارے حسین کا خون بہا تو اس ماں کو دینا جو میدان محشر میں آ کے فریاد کرے گی کہ میرے بیٹے کو کیوں ذبح کر دیا گیا. یزید کہتے ہیں اچھا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو رہا کروں, آپ چاہیں تو یہیں رہیں یا چاہیں تو آپ مدینہ چلے جائیں. آپ نے کہا میں پھوپھی امت سے مشورہ کر کے آتا ہوں. پھر آپ نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں, دیکھ ہمارا جو کچھ لوٹ لیا گیا ہے شام غریبہ میں وہ ہمیں واپس کر دے. یزید نے کہا سید سجاد ایسی کون سی قیمتی شے ہے جو لوٹ لی گئی ہے, میں تمہیں اس سے زیادہ قیمتی شے دینے کو تیار ہوں. سید سجاد کہتے ہیں یزید تجھے کیا پتہ وہ کیا چیز ہے, اس پہ کتنی قیمتی اشیاء ہیں؟ ارے اس پہ وہ چادر ہے جو میری جج جناب سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا, اور جب وہ تیار کر رہی تھیں تو کہتی تھی کہ میری زینب جب بڑی ہوگی تو یہ چادر اوڑے گی. وہ چادر لوٹ لی گئی. یزید ہمیں ہماری چیزیں واپس کر دے, تیری چیزیں نہیں چاہیے ہمیں. اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں ایک ایسی جگہ کا انتظام کر دے, کیونکہ جب ہم کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام آئے آج تک اپنے پیاروں کو رو نہیں سکے ہیں. ایک ایسی جگہ کا اہتمام کر دے جہاں ہم دل بھر کے اپنے پیاروں کا ماتم کر سکیں. ایک جگہ کا انتظام کیا گیا, اور جب جگہ کا انتظام ہوا پہلی مرتبہ شام کی عورتیں آئیں, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ بیویوں کو پرسہ دیا. پہلی مرتبہ کسی نے پرسہ دیا, پہلی مرتبہ بیویوں نے پرسہ لیا. اور اس کے بعد رہائی کا مرحلہ آیا. جب رہائی ہوئی اور چلنے لگیں تو بیویوں نے شام کی عورتوں کو بلایا اور بلا کے کہا, شام کی عورتوں جب ہم اس زندان میں آئے تھے ہمارے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی جس کو رہائی کا بہت شوق تھا. شام کے وقت جب پرندے واپس جاتے تو بھائی سے پوچھتی, بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جب بتایا جاتا کہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو پوچھتی تھی کہ ہم اپنے گھر کو کب جائیں گے. لیکن اس بچی کو رہائی نصیب نہ ہوئی, اس کی قبر ہم اس زندان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر اس طرف سے گزرنا تو اس کی قبر پہ ایک چراغ روشن کرنا. رہائی ہو گئی. جب واپسی کا سفر شروع ہوا ایک مرتبہ کربلا دوبارہ بیبیاں کربلا آئیں. کربلا کہ جب یہاں سے واپس جا رہے تھے تو گنج شہیدہ میں لاشائے شہدا بے گرو کفن پڑی تھی. جناب زینب نے اس وقت بھی کہا تھا سید سجاد سے کہ بیٹا سجاد یہ لاشیں پڑی نہیں رہیں گی, ان کو دفن کیا جائے گا, قبریں بنائی جائیں گی اور ہمارے زائرین یہاں زیارت کے لیے آئیں گے. آج وہ زائرین آنا شروع ہو گئے. جابر ابن عبداللہ انصاری آئے, پہلے زائر حسین اور اس کے بعد یہ کاروان آیا. جب کاروان آیا اس وقت اس کاروان کو ساتھ, وہ پہلے والا حالی حالت نہیں ہے, اب بیویوں کے سروں پہ چادریں بھی ہیں, اب محفل بھی ہیں, اب ماریاں بھی ہیں. لیکن کس انداز سے یہ بیویاں ان قبروں کی طرف گئی ہیں, کس طرح جناب زینب سید شہدا کی قبر کی طرف گئی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. کسی نے یہ جملہ کہا کہ جناب زینب قبر حسین کی طرف اس طرح بڑھی جس طرح حسین علی اکبر کی طرف بڑھے تھے. لیکن کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں پھوپھی اما چلیے. کہاں چلے؟ مدینہ واپس جانا ہے. ایک ایک بی بی کو اٹھا کے لے کر آتے ہیں, اماری میں بٹھاتے ہیں, محمل میں سوار کراتے ہیں. ایک بی بی کو ہٹانا بہت مشکل ہے. ان سے آ کر کہتے ہیں کہ اماں چلیے. کہتی ہے بیٹا کہاں جاؤں؟ کہا مدینہ جانا ہے. کہتی ہے مدینہ جا کر میں کیا کروں گی، ارے میرے پاس تو حسین کی دو نشانیاں تھیں، ایک نشانی میں زندان شام میں چھوڑ کے آئی ہوں، ایک نشانی قبر، ایک قبر میں اس کربلا میں علی اصغر کی دیکھ رہی ہوں، میں ان کو چھوڑ کے مدینہ جا کر کیا کروں گی۔ سید سجاد کہتے ہیں ببی اماں چلیے، بالآخر یہ کاروان چلا اور جیسے ہی مدینہ نظر آیا، ایک روایت کے مطابق آج جناب ام کلثوم کی وفات کی تاریخ ہے، بس ایک جملہ عرض کر کے زحمت تمام کروں کہ جب مدینہ نظر آیا، تاریخ میں جن بیویوں کے مرثیے مشہور ہیں ان میں سے ایک جناب ام کلثوم کے مرثیے ہیں، بس ایک مرثیہ، جیسے مدینہ شہر مدینہ نظر آیا، ایک مرتبہ بیویوں کے کلیجے پھٹ گئے اور جناب ام کلثوم نے وہ تاریخی مرثیہ ارشاد فرمایا، کہا اے نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا، کیونکہ جب ہم یہاں سے گئے تھے ہماری گودیاں آباد تھیں، ہمارے سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا، آج جب ہم واپس آئے ہیں ہماری گودیاں اجڑ چکی ہیں، سروں سے وارثوں کا سایہ اٹھ چکا۔ اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کی علم و عمل کی دولت سے مال و حال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجر فرما، ہم سب کے ماں علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔